أكبر محمد وعلى محمد سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الهادرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية وشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التحوية والنخاوة النخوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين ذكر اور فکر کے عنوان سے ہماری گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. سب سے بہترین عبادت اس کائنات میں اللہ اور اس کی قدرت پر غور و فکر ہے، سب سے بہترین عبادت. کیونکہ آپ جب عبادتیں انجام دیتے ہیں تو ان عبادتوں کے بدلے ثواب ملتا ہے، لیکن جب غور و فکر کرتے ہیں تو فکر کے ذریعے خدا حاصل ہوتا ہے. اب ظاہر ہے خدا کا مرتبہ ثواب کے مرتبے سے بہت زیادہ بلند ہے. عبادت کے لیے جسم کے اعضاء و جوارے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ان اعضاء و جوارے کو حرکت دینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن غور و فکر دل سے ہوتا ہے، اور دل کا مرتبہ باقی تمام اعضاء سے بہت بلند ہے. سب سے بلند عبادت غور و فکر ہے، اور اسی لیے ایک گھنٹے کی غور و فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی ہے. کیونکہ عبادت سے ثواب ملتا ہے، فکر سے خدا حاصل ہوتا ہے. کئی روایتوں میں 60-70 سال بھی ملتے ہیں ایک گھنٹے کے غور و فکر کے عوض، 60 یا 70 سال کی عبادتیں. جو پہلا سورہ نزول کے اعتبار سے آیا وہ سورہ اقرا، اور اس میں خدا آواز دے رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور پھر اسے کائنات کے سارے علوم عطا کر دیے. یعنی نعمت خلقت کے بعد جو سب سے پہلی نعمت پروردگار نے عطا کی وہ نعمت علم تھا، بس شرط یہ کہ انسان اس کی قدر کرنا جانے. قدر ہوگی تبھی اپنی زندگی میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ابو حمزہ استعمالی، امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی، روایت کرتے ہیں کہ معصوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان جان لے علم حاصل کرنا اللہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت رکھتا ہے تو وہ اپنی جانیں دے کر دریاؤں کے اندر گھس کر بھی علم حاصل کرتے، دریاؤں کے اندر جا کر جان ہلاک کرتے. کیونکہ جب آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو ہر قدم کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے جاتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے استغفار شروع کر دیتی ہیں. کیونکہ عالم عابد سے کہیں زیادہ افضل مانا جاتا ہے. عابد اگر ستاروں کے مانند ہے تو عالم ان ستاروں کے درمیان 14ویں رات کی چاند کی مانند ہے. علم بڑی فضیلت رکھتا ہے اس کی بارگاہ میں اگر اسے حاصل کیا جائے. اب سوال یہ کہ میں اور آپ بھی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن آیت اللہ مامکانی نے اپنے بیٹے کو وصیت لکھی کہ دینی تعلیم کو کبھی بھی دنیا کے لیے ترک نہیں کرنا ہے, اس خوف سے کہ اس سے فخر و فاخر آ جائے گا. دینی تعلیم اس کی نگاہ میں بہت اہمیت رکھتی ہے, اسے دین دنیا کی خاطر ترک نہیں کرنا. وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ جنہوں نے دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیا, دینی تعلیم کو ترک کر دیا, ان سے وہ کون سی دنیا سے مطمئن ہے یا انہوں نے کون سی دنیا میں سعادت حاصل کر لی؟ دینی تعلیم حاصل نہ کی تو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتوں سے محروم رہ جاؤ گے. بڑی اہمیت ہے اس کی نگاہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کی. لیکن میں اور آپ آنے والی نسلوں کو جو دینی تعلیم دے رہے ہیں, ظاہر ہے مکتب جا رہے ہیں بچے, مدرسے جا رہے ہیں, تھوڑا سا اس پر مجھے آج غور و فکر کرنا تھا. اسلام علوم کا نام ہے, علوم کا سمندر ہے, میں اور آپ کس حد تک اس سے لے سکے. جتنا علم ابتدائی مجلس میں ہم نے طے کیا تھا, گفتگو کی تھی کہ اپنی روحوں کو حکمت کی باتیں سنا کر, کیونکہ عقل کی نشو نما علم ہے. آپ جتنا علم دیتے جائیں گے ورنہ عقل تھک کر سست اور کند پڑ جائے گی, اسے علم کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ علم ملے گا کہاں سے؟ محشر میں جو دینی تعلیم کی خاطر تھوڑی سی کوشش کر رہا ہو وہ انبیاؤں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب چاہے وہ حاصل کرنا ہو, دینا ہو, ایک حدیث ہی کیوں نہ کسی کو سکھانی ہو, انبیاؤں کی صف میں کھڑا ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک حدیث آپ نے کسی سے بیان کر دی, آپ کسی طالب علم کو پڑھا رہے, آپ خود علم حاصل کر رہے ہیں دینی تعلیم, انبیاؤں کی صف میں کھڑا ہوگا. کیونکہ جب کوئی گیدرنگ بنتی ہے تو ہم پروفیشن لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, جو تجارت کرتے ہیں وہ ایک ساتھ ہیں, جو بزنس کرتے ہیں وہ ایک ساتھ ہیں, اور اس میں انبیاؤں کا کام دین کی تبلیغ تھا. اب اگر کوئی علم کی خاطر تھوڑی سی کوشش کرتا رہا ہو تو انبیاؤں کی صف میں کھڑا ہوگا. معصوم فرماتے ہیں ایک درہم کسی طالب علم پہ خرچ کرنا ایسا ہے جیسے احد میں میرے بھائی علی کے ہاتھ میں تلوار لا کے دی ہو. ہم نے دو دن پہلے احد پہ گفتگو کی تھی, سب چھوڑ کے چلے گئے تھے, تنہا امیر المومنین اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ رسول کی حفاظت کر رہے تھے. اس وقت سب سے زیادہ اہم کام کیا تھا دین کے لیے؟ کوئی علی کے ہاتھ میں تلوار لا کے دے دے, کیونکہ تلوار ٹوٹ گئی تھی. اور اسی وقت ذوالفقار آئی, فرشتہ لے کر آیا تھا لا فتح الا علی لا سیف. سب سے اہم کام اس وقت یہ تھا کہ کوئی امیر المومنین کے ہاتھ میں تلوار لا کے دے دے. رسول کہتے ہیں ایک درہم کسی طالب علم کے لیے خرچ کرنا اس وقت علی کے ہاتھ میں تلوار لا کر دی ہو. اتنی اہمیت ہے دینی تعلیم کی میرے اور آپ کے خالق کے پاس, کیونکہ وہ انسان کو کمال کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس راہ میں بچے کا فیوچر کیا ہے. ایک عام سی سوچ بتلا رہی ہوں, اکثر جو دنیا کی خاطر دینی تعلیم ترک ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء بےچارے ٹاٹ کے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں, امریکن سکولوں جیسی سہولتیں نہیں ہیں ان کے پاس. اب آہستہ آہستہ ایک مکتب ضرور جاتے ہیں بچے, مدرسے ضرور جاتے ہیں, لیکن کوئی اسے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہتا, کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ اس راہ میں بچے کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا, فقیری کی زندگی گزار رہا ہوگا. لیکن آیت اللہ مامکانی کہتے ہیں کہ اس اجر جمیل کے بارے میں جب سوچو گے تو پھر ساری مشکلیں حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے وہ بھی تو دنیا سے مطمئن نہیں ہے, نہ دنیا ان سے مطمئن ہے. تو پھر دین کی سعادتیں آخرت کی سعادتیں دیں گی کم از کم. میں بتاؤں کیا ہے فیوچر میں, کیا ملے گا اگر اس راہ میں اپنی اولاد کو آگے بھیج رہے ہیں؟ امام وقت سے رابطہ قائم ہوتا ہے ہر عالم کا جو تھوڑی سی جستجو کر رہا ہو علم حاصل کرنے کے لیے. تاریخ میں ایک بہت بڑا نام گزرا جس کا نام بحر العلوم تھا, علم کا سمندر. یہ نام نہیں تھا, نام سید مہدی تھا, یہ لقب دیا گیا تھا انہیں علم کا سمندر. علم حجابات چاک کرتا ہے, وہ انبیاء ہیں جو دیوار کے اس پار دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. عالم ذہنوں کے حال جان لیتا ہے, عام سی گود میں پلنے والے بچے تھے, کوئی معصوم نہیں تھے, لیکن علم کے سمندر کا لقب ملا. اچھا ان کا یہ طریقہ یہ تھا, جتنے بھی دوسرے علماء گزرے جب امام وقت چاہتے وہ امام وقت ان سے ملاقات کرتے تھے, لیکن دو تاریخ میں علماء ایسے گزرے جن کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ چاہتے تھے وہ امام وقت سے ملاقات کر لیتے تھے. ایک سید مہدی بحر العلوم اور دوسرے مقدس ہردویلی, یہ دو علماء ایسے گزرے جو جب یہ چاہتے تھے امام سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی. ایک دفعہ بحر العلوم نے اپنے خادم کو بھیجا سید جواد عاملی کے گھر, کھانا کھا رہے تھے جواد عاملی, کہا آپ کو بحر العلوم بلا رہے ہیں. गए उनके घर, कहा आप क्या कर रहे थे? सैयद मेहदी सवाल कर रहे हैं जवाद अमली से। कहा मैं खाना खा रहा था। कहा आपके हमसाये में एक शख्स है जो रोज खर्ज लेकर अपने अहलोयाल के लिए खजूरें लेकर जाता है, आज उसे वो खर्ज नहीं मिला, नतीजतन उसके अहलोयाल भूखे सो रहे थे और आप खाना खा रहे थे। कहा मुझे इसका इल्म नहीं था। कहा अगर आपको इल्म होता तो आप ईसाइयों और यहूदियों में शुमार हो जाते। ये ताम लेकर जाइए और उस भूखे को खिला कर आइए। जवाद आमिली वहां से निकले, उस हमसाये के घर गए, दरवाजे पर दस्तक दी, ताम पेश किया। किसने भेजा है? कहा बहरुल उलूम ने। आपको कैसे पता चला? मेरे घर आज रात का खाना नहीं था। कहा मुझे बहरुल उलूम ने बताया। जहनों के हाल जानने लगे थे, पर्दों के पीछे क्या था वो जान रहे थे। कहां से मिला ये सब? ये सब इल्म की बरकतें हैं। ये दायमी बेनियाजी है जो इल्म के जरिए मिलती है। जब उनका आखिरी वक्त था सैयद मेहदी बहरुल उलूम का, सबसे कहते थे कि मेरी नमाज जनाजा सिर्फ आयतुल्लाह शहरिस्तानी पढ़ाएंगे। लोग कहते थे आयतुल्लाह शहरिस्तानी कर्बला में है, वो कैसे आएंगे? आप बहुत तवील सफर है, वो कैसे यहाँ रवाना होंगे? बस वो कहा करते थे मेरी नमाज जनाजा आयतुल्लाह शहरिस्तानी पढ़ाएंगे। जिस वक्त उनका जनाजा हरम में लेकर जा रहे थे, लोगों ने देखा कि आयतुल्लाह शहरिस्तानी हरम में जरी की जियारत कर रहे हैं। आप यहाँ कब पहुंचे? कहा जिस वक्त से मैंने मेहदी बहरुल उलूम के मर्ज की खबर सुनी थी, मैं कर्बला से रवाना हो चुका था। और सैयद मेहदी शायद ये जानते थे कि मैं कर्बला छोड़ चुका हूँ। मोबाइल्स का दौर नहीं था कि फौरन एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंच जाए। इमाम वक्त से भी मुलाकात का एक खास अंदाज था। अच्छा, फिर दूसरों को बताते भी नहीं थे कि मेरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पैगाम भी पहुंचा दिया करते थे जो इमाम देना चाहते थे। कैसे देते? एक तरीका उनका ये था कि अक्सर जब इमाम का पैगाम पहुंचाना हो, ये कहा करते थे कि उलमाओं में इस मामले में बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन इजमा ये कहती है कि इस मसले का हल ये है। इजमा उस वक्त होता है जब इमाम खुद उसमें शिरकत करे, वक्त का मासूम मौजूद हो, यानी इमाम वक्त की राय माशरे तक पहुंचाने के लिए इजमा का लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे। जब ये बताना हो कि इमाम इस मामले में ये राय दे रहे हैं, ये इल्म की बरकतें हैं। हिजाबात चाक होने लगते हैं। अब सवाल ये है कि थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है। देखिए, दीन ये नहीं चाह रहा कि आप मुकम्मल तौसी पढ़ के फिर आलिम बनेंगे। दीन ये नहीं चाह रहा, दीन सिर्फ दौलतमंदों का दीन नहीं है कि वो जो मदरसों को मकतबों को मुसलसल डोनेशन देते रहे हो, मैशर में उनकी खबरें मुनवर होंगी। जो आप अपनी हैसियत से थोड़ी सी कोशिश कर सके, आप अगर इस राह में माल नहीं निकाल सकते, आपके पास वक्त है, वक्त को किसी मकतब को दे दें, किसी मदरसे को दे दें जहां बच्चे तालीम हासिल कर रहे हो। किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में इंसान जब डोनेशन देता है तो बड़ा सा इश्तेहार छपता है वहां पर। थोड़ा सा वक्त किसी मकतब के, किसी तालीमी इदारे के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाए, वहां के इंतजामिया के काम में, ये सारे दीन की खिदमत है। एक दिरहम खर्च करना ओहद में मैदान में तलवार लाने के बराबर है। अगर आप वो कुदरत न रखते हो तो खुद तालिब इल्म बन जाएं। ये खयामत तक के लिए सदका जारिया है। और बिलखसूस हम, क्योंकि हमारी गोदियों में एक नस्लें परवान चढ़ रही है, औरत के लिए बड़ा अहम है दीनी तालीम हासिल करना। आयतुल्ला खुमैनी जिस वक्त ईरान छोड़ के जा रहे थे, जिला वतन कर दिया गया था, इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू इसी अमल पे होगी, जिद्दोजहद पे, इल्म के बाद जो अमल की मंजिल आती है। आयतुल्लाह खुमैनी जिस वक्त छोड़ के जा रहे थे ईरान, उस वक्त लोगों से कहकर गए थे कि मैं आऊंगा और इनकलाब बर्पा करूंगा। लोगों ने कहा कैसे इनकलाब लाएंगे आप जिला वतन कर दिए गए हैं, आपके पास कोई फौज नहीं है, शाह ईरान के पास बड़ी ताकत है, कैसे इनकलाब आएगा? का मैं जिन बच्चों को माओं की गोदियों में छोड़ के जा रहा हूँ, वो माएं दीन जान चुकी हैं। घर घर क्योंकि दीन आम हो गया है, अब जो नस्ल परवान चढ़ेगी वो खुद ब खुद दीन हासिल करके परवान चढ़ेगी। और इसी दीनदारी की जरूरत है। इमाम वक्त ने अपने लश्कर के लिए कभी भी असलहा नहीं मांगा। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे अंसार बनने के लिए घर में गन्स, राइफल्स, तलवारें और नेजे जमा करके रखो, हालांकि जंग में इन्हीं सब चीजों की जरूरत है। इमाम ने कहा तुम अपने दीन की इस्लाह कर लो, बस मेरे अंसार में शामिल हो सकते हो, دینداری کرتے جاؤ، دین پر عمل کرتے جاؤ، نصرت کے قابل بن جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب علم کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولیں گے. میرے اور آپ کے پاس ایک علوم کا سمندر ہے جسے ہم نے نظر انداز کر کے رکھا ہے، معذرت کے ساتھ نظر انداز کر کے رکھا ہے. ایک جرمن سکولر عراق آیا تھا، آیت اللہ شہرستانی عراق کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن وہ جرمن اور انگریزی بھی جانتے تھے. انہوں نے اس دور میں کہا کہ مختلف علماء جب فقہ کے معاملے میں ریسرچ کر رہے ہیں تو میں اسلام اور سائنس پر تھوڑی سی ریسرچ کر لوں، دین میں سائنس کی کتنی مداخلت ہے، سائنس نے وہ سب باتیں بہت دیر سے کہیں جو دین بہت پہلے کہہ چکا ہے، تو میں سائنس پر ریسرچ کر لیتا ہوں. اسی لیے انہوں نے جرمنی بھی سیکھی، انگریزی بھی سیکھی، کیونکہ سائنس کی سب سے زیادہ کتابیں انہی زبانوں میں لکھی گئی ہیں. اب عراق سے جرمنی سے ایک سکولر عراق آیا جو امبیسڈر تھا ان کا. اب ظاہر ہے جرمن میں گفتگو کرتا تھا، کسی ایک ایسے عالم کی ضرورت تھی جو جرمن بھی جانتا ہو، اردو بھی جانتا ہو، سائنس بھی جانتا ہو، کیونکہ وہاں سے امبیسڈر آیا ہے. عراق کی حکومت نے آیت اللہ شہرستانی کو بلایا کہ آپ ان سے گفتگو کریں. آیت اللہ شہرستانی کی بہت مشہور کتاب ہے اسلام اور ایسٹرانومی، جس میں سپیس ٹریولنگ کے سارے اصول مولا علی کے فرمانوں کے مطابق انہوں نے لکھے ہیں، ساری حدیثیں کوٹ کی ہیں اس میں. انہیں بلایا گیا گفتگو کرنے کے لیے اس جرمن سکولر کے ساتھ. وہ جرمن سکولر کے ہوٹل گئے ان سے بات کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے جب کوئی عالم سفر پہ نکلتا ہے تو اپنے ساتھ کتابیں لے کے نکلتا ہے، ہوتی ہے اس کے پاس کتابیں، مطالعے کی عادت ڈالا کریں. کل کی مجلس میں انشاءاللہ یہ بھی گفتگو کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کتنا ضروری ہے، فکر میں اضافہ ہوگا. دیکھا تین چار کتابیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، باقی تو ساری جرمن میں تھی، لیکن درمیان میں ایک کتاب تھی جسے دیکھ کر آیت اللہ شہرستانی حیران رہ گئے. ایک مرتبہ وہ جرمن اسکالر سے پوچھتے کہ یہ جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں آپ؟ کہاں جب تک اس کے چند صفحات نہیں پڑھ لیتا نیند نہیں آتی، اطمینان دیتی ہے یہ کتاب. کون سی کتاب تھی؟ نہج البلاغہ. وہ جرمن سکالر اپنے ساتھ لیے گھوم رہا تھا. میرے اور آپ کے گھروں میں کہیں دھول چڑھ رہی ہے اس کتاب پر، خبر بھی نہیں ہے کہاں رکھی ہے. ظاہر ہے روزمرہ میں ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کی، لیکن غیروں نے اس کتاب کے ذریعے بڑے فائدے حاصل کر لیے ہیں. اس وقت اس جرمن سکالر نے کہا تھا کہ اگر اس کتاب کا لکھنے والا آج زندہ ہوتا اور وہ جو کوفے کے ممبروں سے خطابت کیا کرتا تھا، آج اگر وہ ہوتا تو شاید سارے جرمن اور انگریز مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. بڑا فائدہ اٹھا لیا ان لوگوں نے نہج البلاغہ سے، ہم پیچھے رہ گئے، ہم نہج البلاغہ نہ سیکھ سکے. اور ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہی آج سے آپ گھر جا کر نہج البلاغہ پڑھنا شروع کر دیں، ہماری فکریں اتنی بلند ہے بھی نہیں کہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں، لیکن چھوٹی چھوٹی اسلامی کتابوں سے ابتدا کریں، کیونکہ ہر کتاب فکر میں اضافہ کرتی ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم کتابوں کے مطالعے پر، اچھی کتابوں کے مطالعے پر گفتگو کریں گے. لیکن آج علم کہاں سے ملتا ہے؟ اگر جارج جرداس ایک عیسائی گزرا ہے، اس نے امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کیا اور پھر اس نے پانچ جلدیں لکھی مولا کی زندگی پر، وہ کتابیں موجود ہیں علم، علی اور عیسیٰ، علی اور سائنس، علی اور طب، ان ٹاپکس کے ساتھ اس نے پانچ کتابیں لکھ دی. اب کتابیں تو گھر میں بیٹھ کے لکھ لی، لیکن مسئلہ اشاعت کا آیا، پرنٹ کا آیا. مسلمانوں کے پاس کیا، یہ سوچ کر کہ مسلمان میری مدد کریں گے، ان کے امام ہیں، لیکن بیچارہ مسلمان کیونکہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا ہمارے پاس ہمارے امام کے بہت سارے علوم خود موجود ہیں، تمہاری کتاب کیوں ہم اشاعت کروائیں؟ مسلمانوں نے منع کر دیا. اب وہ سوچ رہے میں اس کتاب کو پرنٹ کیسے کرواؤں. اپنے چرچ میں پوپ سے ملنے گیا، پادری سے ملنے گیا، جھجکتا ہوا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ مجھے وہ ڈانٹیں گے کہ ایک مسلمانوں کے امام پر اتنی ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں. ایک مرتبہ اس پوپ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کی زندگی کا مطالعہ، علی ابن ابی طالب کی زندگی کا مطالعہ کیا اور پانچ کتابیں لکھی ہیں، میرے پاس فنڈز نہیں ہے اسے پرنٹ کرنے کے لیے. پوپ نے ہاتھ پکڑا، और चर्च का जहाँ ट्रेजर कैश रखा हुआ था वहाँ लेकर गया, यहाँ से जितना चाहिए ले लो, इन किताबों को जरूर छापना। कहा आप मुझे इजाजत दे रहे हैं? कहाँ इजाजत दे रहा हूँ। जिस वक्त गुज़िश्ता दौर में ईसाइयों पर जुल्म हुआ करता था, उस वक्त अली ने हमें सर उठा के जीना सिखाया था। ईसाई एक पस्त कौम समझी जाती थी, जुल्म होता था हम पर, अली ने हमें हक दिलवाया है, सर उठा के चलना सिखाया। एहसानात है हमारी कौम पर अली के, जरूर तुम इसे छापना। गैर कितना एहसान मंद है, मुसलमान कितना एहसान फरामोश है। सारी जिंदगी जो कहते रहे, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने कूफे की मस्जिद के मिंबर से कहा था, रोशनी पर गुफ्तगु हो रही थी और ये कहा था, कोई जानना चाहता है कि सूरज से रोशनी कैसे बनती है, पानी से रोशनी कैसे बनती है। अब क्योंकि उस वक्त मुसलमान, उस वक्त का मुसलमान भी जाहिल था, दरमियान से कोई खड़ा होकर कहता है, या अली वो रहने दे, अगर आपके पास इल्म है तो पहले बताए मेरे सर पे कितने बाल है। मजाक उड़ाना चाहता था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, चल अगर मैं बतला दूं तो तू गिनेगा कैसे तेरे सर पे कितने बाल है, जो मैं बतलाना चाहता हूँ वो नहीं सुनना। तभी तो एक वक्त आ गया जब खाली कुएं से बातें किया करते थे। इतने उलूम मौजूद थे, खजाना मौजूद है इल्म का, बशर्त मुसलमान उसे हासिल करना चाहे। आज यूनाइटेड नेशंस में चार्टर निकला है ह्यूमन हुकूक का, ये बहुत पहले अमीरुल मोमिनीन बतला कर चले गए। हक किसका किस पर कितना है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम के मुकम्मल मुकम्मल मजमुआ मौजूद है, हुकूक आईने हुकूक के नाम से, इंसानियत का किस पर किसका कितना हक है, तफसीली गुफ्तगू। अब अगर मैं और आप महरूम नहीं रहना चाहते नहजुल बलागा की सूरत में, सहीफ़ सज्जादिया की सूरत में, सहीफ़ अलफिया की सूरत में, सहीफ़ ज़हरा की सूरत में, उलूम के खजाने मौजूद हैं, कुरान हकीम की सूरत में, वो कलाम इलाही जो कायनात का सर नामे कलाम है। बहुत दफा हमने उस किताब को पढ़ा, तफसीरों के साथ पढ़ा, तर्जुमों के साथ पढ़ा, लेकिन वो फिक्र नहीं हो सकी कुरान पर जो दरकार थी, इसीलिए कुरान फिर वो असर भी नहीं कर सका। तालीम हासिल करना उसकी निगाह में इतना अहम रखता है, अब चाहे वो कहीं से भी हो। अबू रेहान आखिरी सांसें ले रहे थे, उनके हमसाये में एक आलिम दीन रहता था, वो उनसे मुलाकात के लिए आया, और जैसे ही घर के अंदर मुलाकात के लिए दाखिल हुए, अबू रेहान सवाल करते हैं कि मीराश में के लिए, मीराश की तकसीम के लिए खुदा क्या हुक्म देता है, क्या अहकाम है मीराश की तकसीम के लिए। कहा आप आखिरी सांसें ले रहे हैं, इस वक्त भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, कहा क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मसले पर इसी तरह जाहिल की तरह मौत पाऊं या इल्म हासिल करते हुए मरूं। नहीं, बेहतर है इल्म हासिल करते हुए मरो, कब फिर आप मुझे इसका हल बतला दें। उस आलिम दीन ने मसला जो पूछा था उसका हल बतला दिया। जैसे ही घर से मसला बताकर बाहर निकले, फौरन घर से रोने की आवाजें शुरू हुई, उनका इंतकाल हो चुका था। अपने घर जाकर सोचते रह गए, इस शख्स ने आखिरी बात इल्म की थी, शायद ये जन्नत में शहदा में फायज होगा, शहदा के दर्जे पर। किसी ने रसूल से सवाल किया था, या रसूलल्लाह अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन बाकी रहे, आखिरी दिन, मैं क्या करूं उस दिन, नमाजें पढ़ूं? आप अगर ये कह दें कि मेरी सारी खजाएं मुकम्मल हो चुकी हैं, तो मैं उसके बाद कौन सा ऐसा अमल करूं जिसे वो बहुत जल्दी राजी हो जाएगा, जो उसे बहुत पसंद हो। आखिरी 24 घंटे हैं मेरी जिंदगी के। रसूल जवाब देते हैं, दीनी तालीम हासिल करने की कोशिश करो, गौर व फिक्र करो, फिका जानोगे ये सबसे बेहतरीन इबादत है। आखिरी दिन, आखिरी वक्त, आखिरी लम्हे तक जिस काम की ताकीद है, वो सरनामा कलाम, कायनात का बेहतरीन कलाम मेरे और आपके पास मौजूद है, लेकिन हम महरूम हैं। असमई एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, रास्ते में, रास्तों के सफर पर निकला था, दरियाओं की तरफ, सहराओं की तरफ, پروردگار کی کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے، لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ اپنے گھر سے بار بار طویل سفر کیا کرتے تھے. انسان جب سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے تو پھر اسے خدا یاد آتا ہے. گھر کی سہولتوں میں آرام سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہم مشقتیں، کیونکہ پروردگار نے علم کو سفر اور بھوک میں رکھا ہے، گھر میں نہیں ہے، سفر اور بھوک میں. حضرت ابراہیم بھی اسی طرح گھر سے باہر نکلا کرتے تھے. اسمعی باہر نکلا غور و فکر کرنے کے لیے کائنات کی قدرتوں پر. ایک مرتبہ ایک جگہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص عبادت میں مصروف ہے. قریب گئے، اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے، گفتگو شروع کی، اور گفتگو میں یہ بات آئی کہ وہ بوڑھے کہنے لگے کہ مجھے بھی شاعری بڑی پسند ہے، اب اگر شاعر کو کوئی قدردان مل جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا. فوراً اسمعی نے کہا میں میرا کوئی کلام سناؤں اگر آپ سننا پسند کریں. وہ بوڑھا کہتا ہے اگر تم کلام ہی سنانا چاہتے ہو تو وہ کلام کیوں نہ سناؤ جو کائنات کا سب سے بہتر کلام ہو. کہا وہ کون سا کلام ہے؟ کہا مجھے کلام الہی سنا دو، اللہ کا کلام. وہ کہتے میں راضی ہو گیا اور میں نے آیتیں پڑھنی شروع کی، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کلام الہی سناؤ. جتنی آیتیں مجھے یاد تھی میں ان کی تلاوت کرتا گیا، اور ہر آیت کے اختتام پر وہ سر ہلا کے کہتے بے شک یہ اللہ ہی کا کلام ہے، بے شک یہ اللہ ہی کا کلام ہے. یعنی وہ لطف اندوز ہو رہے تھے، اسے قرآن کی تلاوت سے مزہ لے رہے تھے. ایک مرتبہ میں نے ایک آیت پڑھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 86، چور کے بارے میں گفتگو تھی کہ پروردگار چور کو ہاتھ کاٹنے کا عذاب دے گا کیونکہ وہ غالب حکمت پانے والا ہے. جیسے ہی میں نے آیت ختم کی وہ فوراً رک کر کہتے ہیں یہ کس کا کلام ہے؟ کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، آپ اب تک کہہ رہے تھے واہ یہ اللہ کا کلام ہے، واہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. کہا نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. کہا نہیں نہیں قرآن کی آیت ہے، قرآن سے پڑھی ہے میں نے. خیر میں نے دوبارہ جب اس آیت کی تلاوت کی تو میں نے احساس کیا کہ آخری کے دو لفظ میں نے غلط پڑھ دیے تھے، ہلکا سا تغیر ہو گیا تھا. میں نے عزیز الحکیم کے بجائے غفور الرحیم کہہ دیا تھا. پھر جب میں نے درست آیت پڑھی تو پھر انہوں نے سر ہلایا، واہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے. میں نے کہا آپ نے فرق کیسے پہچانا؟ آیت وہی تھی، غفور بھی اللہ کا نام، رحیم بھی اللہ کا نام، عزیز بھی اللہ کا نام، حکیم بھی اللہ کا نام، چاروں اللہ ہی کے نام تھے. عزیز الحکیم کے بجائے میں نے آخر میں صرف غفور الرحیم کہہ دیا. انہوں نے کہا یہ کس کا کلام ہے؟ آپ نے فرق کیسے پہچانا؟ آیت یاد تھی. کہ نہیں عربی جانتا ہوں اسی لیے آیت سمجھ لیتا ہوں، فرق کیسے پہچانا کہ میں نے غلط آیت پڑھی ہے؟ کہ تم جب چور کی اور عذاب کی بات کر رہے تھے اس کے ساتھ غفور الرحیم کا لفظ نہیں جاتا، رحیم کا لفظ اس وقت آتا ہے جب رحمت کی بات ہو رہی ہو، یہاں تو تم عذاب کی بات کر رہے تھے اور عذاب کے ساتھ اس نے ہمیشہ عزیز الحکیم کہا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے اور خادر ہے. عذاب کے ساتھ رحیم کا لفظ نہیں آتا. قرآن نے کوئی بات بے وجہ نہیں کہی ہے، اور اسی لیے دنیا کی کسی زبان میں اتنی طاقت تھی ہی نہیں کہ قرآن کے علوم کو سمیٹ سکے سوائے عربی کے. عربی زبان بہت وسیع ہے، اللہ کی پسندیدہ ترین زبان ہے، اور اسی لیے کیونکہ وسیع ہے اس کے علوم کی حامل بن سکتی تھی، اسی لیے پروردگار نے عربی میں قرآن نازل کیا. رحیم کا لفظ اس وقت آئے گا جب تم رحمت کی بات کر رہے ہو، غفور معاف کرنے والے کا لفظ اس وقت آئے گا جب تم رحمت کی بات، یہاں تو تم عذاب کی بات کر رہے تھے. کتنے علوم چھپے ہیں قرآن میں. میں اور آپ زندگی میں کتنی دفعہ غفور الرحیم اور عزیز الحکیم پڑھ کے گزر گئے، ان اسماء کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا. علامہ ذیشان حضرت جوادی کہا کرتے تھے کہ علماء نے پوری زندگی صرف کر دی ہے قرآن پر، بہت کام ہوا ہے قرآن پر، اور قرآن کا حق تھا، کلام الہی تھا، پھر بھی انسان قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہے. چھوٹی آیت بڑی آیت، کتنے زیر، کتنے پیش، کتنے زبر، نزول کے اعتبار سے شان نزول، تنزیل، تاویل، کتابیں لکھی گئی ہے قرآن کے ریسرچ پر، اور اب بھی ریسرچ جاری ہے. آج تک کسی عالم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اب بس بہت قرآن میں کام ہو گیا. نہیں, اب بھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید, کیونکہ جتنا جتنا انسان ترقی کرتا گیا انٹرپریٹیشن کے طریقے بدلتے گئے. میں اور آپ پڑھ کے گزر گئے, آیت کے ترجمہ پڑھ کے گزر گئے, لیکن وہ جو قرآن کی پہلے ایک دور تھا جب آیت ترجمہ اور اس کی تفسیر اس طرح قرآن پہ کام ہو رہا تھا, لیکن اب انہوں نے مختلف موضوعات کی جہاں جہاں آیتیں ملتی ہیں ان سب کو جمع کر کے قرآن کا پیغام کا نچوڑ نکالنا چاہا. کوئی ہسٹری کی کتاب تو نہیں تھی کہ اس آیت کے بعد یہ آیت اور پھر اس آیت کے بعد یہ آیت. ہر جگہ پیغامات تھے, مختلف مقامات پر جہاں وہ ایک ہی آیت مختلف پیغام دے رہی تھی ان کا نچوڑ نکالنا چاہا. اس کی ایک مثال دوں, تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا. جس وقت یہ پہلا سورہ آیا سورہ اقرا, اس میں پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم نے انسان کو الگ سے خلق کیا. آپ اگر انسان کی خلقت کا جو پروسیجر ہے وہ دیکھیں تو سب سے پہلے انسان ایک نطفہ تھا قطرہ آب, اس کے بعد الخا بنا. الخا کسے کہتے ہیں؟ خون جب گرے اور جم جائے, جمے ہوئے خون کو الخا کہتے ہیں. پھر مزغہ بنا اور پھر انسان, یہ خلقت کا پروسیجر ہے. مجھے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہم سب ان سے گزر چکے ہیں, اس کا کرم کہ اس نے ان سب میں بہترین صحیح و سالم گزارا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو الگ سے پیدا کیا, لیکن الگ عربی میں الگ کے معنی ایک چھوٹا سا جانور ہے جو کے دانے کی شکل کا ہوتا ہے, جو اگر انسان کے جسم میں سرایت کر جائے تو سارا فاسد خون نکال لیتا ہے انسان کے جسم سے. اس کے لیے عربی میں الگ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ خون نکالتا ہے, فاسد خون, جمع ہوا خون, گندا خون. اسی لیے اس حیوان کو, اس جانور کو الگ کہا جاتا ہے. پروردگار کہتا ہے ہم نے انسان کو الگ سے خلق کیا. سالوں تک اس آیت پر بحث ہوتی رہی کہ اگر پروردگار کو یہ بتلانا تھا کہ میں نے انسان کی خلقت الگ سے کی ہے تو وہ پہلے سٹیج کے بارے میں گفتگو کرے گا, پہلا سٹیج نطفہ تھا, یا آخری مرحلے کے بارے میں کہے گا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا. درمیان کا لفظ تو استعمال نہیں کرے گا کیونکہ الگ تو بیچ میں آیا ہے, پہلے نطفہ تھا, پھر الخا, پھر مزغہ, پھر انسان. اگر اسے ترتیب بتلانی تھی یا یہ کہنا تھا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا تو پہلے سٹیج کے بارے میں کہتا. الگ کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب کوئی اور حکمت تھی پروردگار کی. اب جب جدید آلات خلق ہو گئے, وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مشینیں بن گئی کہ انسان کے جسم کے باہر آپ ایک چھوٹا سا مشین رکھ دیں اور وہ جسم کے اندر سرایت کر کر اندر تک دیکھ لے گی کہ کون سی چیز کہاں کیا کام کر رہی ہے. پھر اس سے پتا چلا کہ نطفے کے بعد جب الخا بنتا ہے تو وہ الخا اسی جانور جو کے دانے کی شکل کا ہوتا ہے جو وہ فاسد خون انسان کے جسم سے نکال رہا ہے. عربی میں الخ کا لفظ اس جانور کے لیے استعمال ہوتا تھا, جو کا دانا, اور کیونکہ اسی شکل کا ہے وہ الخا نطفے کے بعد, اسی لیے پروردگار نے قرآن میں الخ کا لفظ استعمال کیا. اس کے بعد بھی نیچے وہ سارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے, آگے شاید اس سے بہتر کوئی الگ کا لفظ معلوم پڑ جائے. مسلسل لوگ اس کی تفسیر اور تعویل اور اسے سمجھنے میں لگے ہیں. کتنا کام ہو رہا ہے قرآن پر. اب اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں پر ایک نگاہ ڈالیں, ہم نے دوسری مجلس میں گفتگو کی تھی کیا تھی وجہ خلقت, پیدا ہونا, صبح اٹھنا, کھانا کھانا, وقت ضائع کرنا, ظہر کا وقت ہوا تو واجب ادا کر دینا, پھر وقت ضائع کرنا, یہی کیا زندگی کا مقصد تھا؟ میں نے کہا کل کی مجلس جد و جہد پہ ہوگی, کوشش کیسے کی جائے بہتر عمل انجام دینے کی. لیکن اگر میں اور آپ قرآن میں فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو بہت اہم ہے, وہ ایک معجزہ ہے جو آج تک باقی ہے. اور کیوں باقی ہے؟ کیونکہ صاحب معجزہ زندہ ہے. آج آپ کو دنیا میں کہیں بھی حضرت داؤد کی زرہ نہیں ملیں گی, آپ کو کہیں بھی موسیٰ کا عصا نظر نہیں آئے گا, وہ جو آگ گلزار بنی تھی وہ نہیں ملے گی حضرت ابراہیم کی, عیسیٰ کے معجزے نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ نہیں ہے, حضرت موسیٰ نہیں ہے, حضرت داؤد نہیں ہے. معجزہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو. اگر قرآن آج تک باقی ہے تو پھر اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اسی روح زمین پر اس قرآن کا صاحب معجزہ بھی باقی ہے. اور ہم کیوں اب تک قرآن نہیں سیکھ سکے؟ کیونکہ قرآن سیکھنے کے لیے اس مکتب گئے ہی نہیں جہاں سے قرآن سکھایا جاتا ہے. میں ان مکتبوں کی بات نہیں کر رہی ہوں جہاں بچپن میں ماں باپ بچوں کو بھیجتے ہیں قاری صاحب کے پاس, نہیں. وہ اصل مکتب جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھیے اس کی تھوڑی سی تمہید پیش کرو. امام یاسر کس حد تک قرآن سیکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ ایک ہے کتاب اور ایک ہے علم کتاب. بچہ مدرسے میں بیٹھا ہے, بچے کے ہاتھ میں کتاب ہے, لیکن علم کتاب استاد کے ذہن میں ہے. جس کے پاس کتاب ہے اس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے, اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے اسے کتاب کی ضرورت نہیں ہے, وہ بغیر کتاب کے پڑھا رہا ہے. ہو سکتا ہے بظاہر اس کے ہاتھ میں کتاب نہ ہو لیکن اس کے ذہن میں علم کتاب موجود ہے. بچے کے پاس پوری کتاب ہے لیکن اس کے پاس اس کتاب کا علم ہی نہیں ہے کیونکہ استاد کے پاس علم ہے. اب اگر آپ جانتے ہیں نا, آصف برقیہ نے چند پلک جھپکنے کی دیر میں ملک سبا سے بلقیس کا تخت منگوا کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا تھا. کیسے رکھا؟ آصف برقیہ کے لیے یہ ملتا ہے کہ اس پرانی کتاب کا بھی قرآن نازل نہیں ہوا, اس پرانی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا آصف برقیہ کے پاس جو قرآن کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی. ایک گزشتہ کتاب, وہاں سے تھوڑا سا علم حاصل کیا تھا آصف برقیہ نے, اور جیسے ہی قرآن آیا وہ کتاب منسوخ ہو گئی. ایک منسوخ کتاب سے علم حاصل کر کے اگر آصف برقیہ پلک جھپکنے کی دیر میں یہاں سے وہاں ایک تخت پہنچا سکتے ہیں, تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کے ایک جنبش لب سے مغرب میں ڈوبا ہوا سورج اگر پلٹ جائے تو پھر انسان حیرت نہ یعنی علم کتاب طاقت دیتا ہے, علم کتاب قدرتیں دیتا ہے. تھوڑا سا علم حاصل کیا آصف برقیہ نے ایک منسوخ کتاب کا. ٹیلی پورٹیشن سائنس کا ایک ٹرم ہے, وہ ہوا میں چیزیں کس رفتار سے ٹریول کرتی ہیں اس کی سائنس ہے, یہ اس کا علم دیتا ہے. اور لاکھ ٹیلی پورٹیشن نے ترقی کر لی لیکن اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ لاکھوں میل کی رفتار سے زیادہ جو ایک ہوائی جہاز آج طے کر رہا ہے اس سے زیادہ کسی میں قدرت ہے ہی نہیں. پھر لیکن اس کے لیے بھی وقت درکار ہے. پلک جھپکنے کی دیر میں تو ایک ہوائی جہاز بھی یہاں سے وہاں نہیں پہنچ سکتا. آصف برقیہ تھوڑے سے علم کے ذریعے اس پوری سائنس کو رد کر رہے ہیں کہ اگر خدا کی قدرت ہو تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کتاب کا علم قدرتیں دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. کتنی طاقت؟ اور میں نے کہا وہ صرف یہاں سے ملے گی. میں اور آپ جہاں اپنے دیگر مسائل لے کر امام یاسر کے پاس حاضر ہوتے ہیں, قرآن کے علوم کے لیے کچھ دفعہ امام کے پاس جائیں, یقین جانے خود بخود دل منور ہوتے جائیں گے. ایک شخص جو نجف اشرف میں رہتا تھا, حاج علی آخا نام تھا, بچپن میں مکتب نہیں گیا, عربی کسی نے نہیں سکھائی اور اسی لیے قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا. شاید اس کے لیے یہ بہتر ثابت ہوا, وہ اصل مکتب پہنچ گیا جہاں سے قرآن سکھایا جاتا تھا. ہم ان مکتبوں میں بیٹھ کے آئے ہیں جہاں سے قاری صاحب عربی اور بسم اللہ سکھا دیتے ہیں, قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں, تلاوت سکھا دیتے ہیں, لیکن وہاں سے فہم نہیں ملتا, سمجھنے کی طاقت نہیں ملتی. وہ اصل مکتب پہنچ گیا. ایک رات کیونکہ سب کو ارد گرد گھر والوں کو دوستوں کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھتا تھا, رمضان کی راتوں میں بڑا افسوس ہوتا کہ سب ایک قرآن اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور میں یہ نہیں کر پا رہا. ایک رات امام اصل سے توسل کر کے بڑا گریا کر کے رات کو رو کر سویا کہ آپ میری مشکل حل کریں, میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. اب اگر اصل معلم قرآن سکھا دے تو کیسے سکھائیں گے؟ صبح اس نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں اور مجھے ایک مجلس میں آنے کی دعوت دی گئی ہے. میں گیا مجلس میں, وہاں پر ایک طرف مجلس کا اہتمام تھا اور دوسری طرف ایک سید بیٹھے ہوئے تھے ایک دسترخوان کے پاس جہاں پہ آگ جل رہی تھی. مجھے اس سید نے اشارہ کر کے بلایا, بڑے روبدار سید لگ رہے تھے. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے مجھے دسترخوان سے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور آگ میں گرم کر کے مجھے دیا کہ اسے کھا لو. میں نے وہیں کھا لیا اسے. پھر میں مجلس میں جا کر بیٹھ گیا, روزہ خوانی ہوئی, مجلس ہوئی. مجلس کے اختتام پر میری آنکھ کھل گئی. اگلے دن صبح اتفاق سے کسی کے ہاتھ میں قرآن تھا, میں وہاں سے گزر رہا تھا. جب میں نے ان آیتوں کو دیکھا तो मैंने देखा कि मैं आयतों से मानूस हो गया हूँ। मैं उनके पीछे खड़ा रहा और मैंने सारा सफ़ा पढ़ लिया, बल्कि सिर्फ पढ़ा नहीं, मुझे उस आयत की तफसीर भी समझ में आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इस कदर उबूर हासिल हो गया था कि जब किरात कुरान की महफिल में जाता तो उस्ताद से जब गलती हो जाती तो मैं उस्ताद को बताया करता था कि आपने ये गलत पढ़ा है। मैं मुसलसल कुरान की तलावत में महू हो गया। दिन रात एक ही काम रह गया था कि मुझे इस किताब से तालीम हासिल करनी है। वो कहते हैं उसके बाद मुझे ख्वाब में आइंदा दरपेश होने वाले हालात नजर आने लगे। मैं रात को सोता, कल क्या होने वाला है मुझे अक्सर दिखाई दे जाता। एक मेरे दोस्त मुझसे मुलाकात के लिए आए, मुझसे कहते हैं मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप दुआ करें, आप इतनी कुरान की तिलावत करते हैं, दुआ कीजिएगा। वो कहते हैं बेटे को कुछ नहीं होगा, फला फला दिन चंद महीनों के बाद उसे शिफा मिल जाएगी। और वही हुआ, चंद महीनों के बाद वो बेटा शिफा याब हो चुका था। क्योंकि कायनात के सारे उलूम उस एक किताब में जमा है, सारे हिजाबात हट गए थे, जहन आइंदा के आने वाले हालात देख रहा था। कब? जब कुरान फहमी की, उसे सीखने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश की। सारा इल्म उस किताब में यकजा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत मिलती है, छठे इमाम से रिवायत मिलती है कि कुरान जल्दी जल्दी पढ़ने से इज्तनाब करो, जल्दी जल्दी ना पढ़ना। आपके पास अगर किसी हाकिम का खत आया हो, आप उसे बहुत गौर से पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज मायने के साथ समझ कर, कोई लफ्ज रह ना जाए, बड़ी गौर से पढ़ा जाता है। किसी हाकिम का खत अगर आ जाए, किसी ने पूछा था छठे इमाम से, मुझे आयते याद है, कुरान हिफ्ज है, तो मैं यूं ही पढ़ लिया करूं का? नहीं, देख कर पढ़ो। कुरान देखने से आंखों की बसारत बेहतर होगी, वो जिस्मानी रूहानी अमराज की शिफा है, मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। गुज़िश्ता दौर में जब जहालत का दौर था, उस वक्त रसूल अकरम के पास एक गिरोह आया था कि हम सख्त परेशानियों में मुब्तला हैं, लड़कियां जिंदा दरगोर की जा रही हैं, हम चाहते हैं कि इस जहालत से बाहर निकलें, क्या करें, सारी चारों तरफ से परेशान हैं, मुश्किलात में घिरे हैं, कहा कुरान की तिलावत किया करो। हम भी करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम इस बात पर भी बड़ी मुत्तफिक हो गई है कि रोजाना चंद सूरों की तिलावत होनी चाहिए, और जो मारूफ सूरे हैं, सूरह यासीन, रहमान, सूरह वाकया बिलखसूस, जो हर एक पढ़ता है, चाहे कुरान पढ़े ना पढ़े, सूरह वाकया जरूर पढ़ेगा। आयतुल्लाह दस्तगैब कहा करते हैं कि सूरह वाकया इंसान के दिल से गफलत दूर करता है, गफलत के पर्दे हटाता है। मैं और आप जो वाकया पढ़ते हैं, क्योंकि रसूल ने कह दिया था वो कभी मोहताज नहीं होगा, इसीलिए इस नीयत से पढ़ते हैं कि परवरदिगार रिस्क में इजाफा दे दे। वो तो एक इजाफी शय थी जो अपने आप सूरह वाकया पढ़ने वाले को मिलेगी। असल मकसद सूरह वाकया के नुजूल का मारिफत परवरदिगार था, गफलत दूर करना था। वो तो एक इजाफी शय है, रिस्क जो खुद ब खुद उसमें बरकत हो जाएगी जो वाकया मुसलसल ताकीद से रोजाना पढ़ता हो, लेकिन मारिफत की खातिर उसे पढ़ना है। आयतुल्लाह दस्तगैब कहते हैं रोज वाकया पढ़ने वाले थोड़ी सी अपनी नीयत तब्दील कर लें, आज रिस्क के लिए नहीं पढ़ना, आज खुदा के मारिफत के लिए पढ़ना है, अपने आप रिस्क चलाएगा। वो तो एक इजाफी दुनियावी शय जो उसके साथ खुद ब खुद मिल जाती है। लेकिन ये जो सूरतों की रोज तिलावत होती है, लोग समझते हैं हमारा आज का कुरान अदा हो गया, यासीन पढ़ लिया, सूरह रहमान पढ़ लिया, लेकिन वो जो बाकी सूरतें उनकी फजीलतों से महरूम रह जाएंगे। हम आले इमरान, सूरह बकरा ये तो रोजाना नहीं पढ़ते। हर सूरा एक खास असर रखता है, हर सूरा कोई ना कोई फजीलत रखता है। मैंने दूसरी मजलिस में कहा था सूरह नजम पढ़ने वाला मैशर में रसूल के साथ उठेगा, क्योंकि सूरह नजम का मिज़दा खुद रसूल की जात है। हर सूरे की कोई ना कोई फजीलत है। फहम और इदराक के साथ कुरान की तिलावत करनी है, दिल मुनव्वर होंगे, और तवस्सुल करें उन ज़वात मुकद्दसा से जिनके पास बड़ी ताकतें हैं। इस फर्श के वास्ते से दुआ करते हैं कि इल्म अधूरा रह जाएगा अगर कुरान की तालीमात हासिल नहीं कर सके। मुझे और आपको परवरदगार इतनी तौफीक अता दे। मैंने और आपने कुरान को मुर्दों के लिए वक्फ करके रख दिया है, जैसे मुर्दों को उसकी जरूरत है, رمضان کے مہینے میں 30 سپارے ایک مردے کو وقف کرنے جو گھر کے دروازے پر کھڑا اس قرآن کا انتظار کر رہا ہے. قرآن زندوں کے لیے آیا ہے, مردوں کے لیے نہیں آیا. زندوں کو ضرورت ہے. قرآن کی ساری آیتیں, کسی بھی آیت میں پروردگار مردے سے مخاطب نہیں ہے یا ایھا الذین, ہم سے گفتگو کر رہا ہے. ہم نے کیوں اس کتاب کو مردوں کے لیے وقف کر کے رکھ دیا ہے؟ اعلیٰ ترین علوم سارے کائنات کے اس کتاب میں موجود ہے. اعلیٰ ترین علوم پورے کائنات کے نہج البلاغہ میں موجود ہے. بہترین خزانے آئمہ اور معصومین میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. ہم نے ابتدا میں کہا دینی طالب علم پر ایک درہم خرچ کرنے والا احد میں جیسے امیر المومنین کے ساتھ تھا. اکثر آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں ایک درہم کے بدلے پروردگار کبھی 70 گنا اجر دیتا ہے, کبھی 700 گنا. نمازوں کے لیے بھی یہ ملتا ہے. 2 رکعت نماز شب قدر میں اگر پڑھی جا رہی ہو تو اس کا گناہ ہزاروں, اس کا ثواب ہزاروں گنا ملے گا. عام دنوں میں جمعے کے دن اس کی الگ فضیلت ہے. درود کی مختلف فضیلتیں ہر ہر مختلف مقامات پر. اسی طرح اس خرچ کی بھی مختلف فضیلت ہے. کوئی ایک دینار اگر اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہو تو اسے اس دینار کا حساب دینا ہے. رسول کی حدیث ملتی ہے. کوئی ایک دینار اپنے کسی رشتہ دار پہ خرچ کر رہا تو اسے 70 گنا اس کا اجر ملے گا, وہ محشر کے لیے محفوظ ہو گیا. کسی نے ایک دینار اپنے ہی والدین پہ خرچ کیا تو اسے 700 گنا اس کا اجر ملے گا, کیونکہ شاید پروردگار جانتا تھا کہ آخری دور کی اولاد اتنی سیلفش ہو جائے گی کہ والدین پر بھی خرچ کرنا دو بھر ہوگا. اور پھر یہ آگے کی روایت کہتی ہے کہ ایک دینار اگر کسی طالب علم کے لیے خرچ ہو رہا ہو تو 70,000 گنا اس کا اجر ملے گا. آپ کسی اور طالب علم پر خرچ نہ کریں. اولاد تو سب کے پاس ہوتی ہے, اپنی اولاد کو اس راہ میں لگا دیں. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ سب سے بڑی خدمت ہے جو میں اور آپ دین کی انجام دے سکتے ہیں. آپ اس اولاد پر دین کی خاطر, دین کی تعلیم کی خاطر خرچ کر دیں, یہ سب سے بڑی خدمت ہے دین کی. اور اب بھی اگر علوم حاصل نہیں کیے تو وہ جو ہم غفلت پہ گفتگو کر رہے تھے, دل آہستہ آہستہ مردہ ہوتے چلے جائیں گے. جس گھر میں قرآن نازل ہوا اس گھر سے قرآن سیکھنا ہے. ہر ہر آیت اثر رکھتی ہے. آپ جب بھی کوئی آیت پڑھیں امام عصر سے رابطہ فوراً فوراً کر لیا کریں کہ مولا اس آیت, وہ ہمارے ساتھ ہیں. جب بھی خلوص دل سے آواز دیتے ہیں غیبی امداد ملتی ہے. ہادی کبھی اپنی امت کو فراموش نہیں کرتا. تم بس اپنے حصے کا کام کر لو. یہ آیت اللہ بہجت اپنے طالب علموں سے کہا کرتے تھے. کم میں جب درس دیا کرتے تھے تو ان سے کہا کرتے تھے تم رزق کی, خرچ کی, دیگر دنیاوی امور کی فکر مت کرو, تم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. آخا کبھی اپنے غلام کو فراموش نہیں کرتا. امام عصر خود تمہارے سارے معاملات درست کر دیں گے. تم بس اس بات کی فکر کرو کہ میں امام کو راضی کروں. ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اور اسی لیے زندگی کے ہر پہلو میں قرآن نظر آیا. اٹھتے بیٹھتے, ولادت کا موقع ہو, شہادت کا موقع ہو, گھر میں ہو, سفر میں ہو, مسجد میں ہو, نماز ادا کر رہے ہو یا پھر نو کے نیزہ پر ہو, ہر جگہ قرآن نظر آیا. اور ایک وقت آیا تھا 61 ہجری میں جب لشکر یہ سمجھی کہ حسین ہاتھ میں قرآن لے کر آ رہے ہیں. میرا مجمع پہنچ چکا ہوگا جہاں میں لے جانا چاہتی ہوں. اس گھر کی ملکیت ہے قرآن. لیکن لشکر یہ کہنے لگا کہ اس وقت حسین میدان میں قرآن لے کر آ رہے ہیں. کیا تھا حسین کے ہاتھ میں؟ وارث قرآن تھا. ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو اصغر صرف 14 دن کے تھے اور والدین اپنے بچوں کو طویل سفر پر نہیں لے کر جاتے, بالخصوص جب سفر میں مشقتیں ہوں, دھوپ ہو, گرمی ہو. ہم بچوں کو ایسے سفر پر نہیں لے کر جاتے ہیں. لیکن حسین اصغر کو ساتھ لیے چلے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس بچے کے پاس باب الحوائج کا لقب ہے. سوچنے کی بات ہے 6 مہینے کا بچہ باب الحوائج ہے, مشکلوں کا حل کرنے والا, حاجتوں کا دروازہ. کیسے ملا باب الحوائج کا لقب؟ علماء کہتے ہیں اصغر نے امام کی معرفت حاصل کر لی تھی جس کے سبب یہ لقب ملا. وہ جھولے سے گرنا, امام کی آواز پہ لبیک کہنا, یہ حجت خدا کی معرفت کے سبب تھا, جس کے سبب پروردگار نے اس ششماہے کو حجت خدا کا لقب دیا. پیاس ہے, دھوپ ہے, آخری استغاثہ. اور پھر زینب آ کر کہتی ہے, بھیا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا, لاؤ رباب ہم بچے کو سیراب کرا لائیں. آپ جانتے پیاس سے گردن نڈھال ہو چکی تھی, جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہو, لاؤ رباب بچے کو سیراب کرا لائیں. رباب بڑی خوش ہو گئی, مولا بہت پیاسا ہے. ایک مرتبہ حسین کے ہاتھ میں بچہ دیا, اور جب بھی کوئی شہید خیمے سے رخصت ہوا ماں نے یہی جملے کہے تھے, بیٹا میری دودھ کی لاج رکھ لینا, محشر میں مجھے شہزادی کے سامنے رسوا نہ کرنا. دل کہتا ہے رباب نے بھی یہ کہا ہوگا, بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا, اصغر رونا نہیں ورنہ فوج یزیدی سمجھے گی کہ یہ رباب کے دودھ کا اثر ہے. تبھی تو بچہ مسکرا کے تیر کھا گیا. چلے حسین بچے کو لیے ہوئے, کسی شہید کو ایسی سواری نہیں ملی جو اصغر کو ملی ہے. ہر ایک شہید گھوڑے پر سوار میدان میں گیا, اصغر دست امامت پر پلٹوں کے میدان میں جا رہے ہیں. امامت کے ہاتھے پر سواری دنیا پر کو بس ایک مرتبہ میدان میں آئے. ہرملا کو آواز دی اختر کلام حسین, ہرملا نے تیر کو کمان پر چڑھایا. کون سا تیر؟ تین بھال والا تیر ہے, عرب میں جو اونٹوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا, تین بھال والا تیر. دیکھیں کربلا میں جتنے شہدا ہیں, یا وہ ذبح ہوئے یا نہر کیے گئے. ذبح کا مطلب ہے گردن پر چھری پھیرنا, نہر کا مطلب ہے دور سے تیر پھینکنا. جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں انہیں ذبح کیا جاتا ہے, اگر بڑا جانور ہو تو پہلے اسے تیر پھینک کر گرایا جاتا ہے پھر گلا کاٹا جاتا ہے. کربلا میں دو ایسے شہید ہیں جو ذبح بھی ہوئے نہر بھی کیے گئے, ایک حسین ابن علی. تیرے تلواروں کی بارش ہوئی اور پھر گردن سے ذبح کیا گیا, اور دوسرا رباب کا بیٹا دور سے تیر پھینکا نہر کیا گیا. پھر اللہ تمہیں آباد رکھے, وہ ماں تمہارے درمیان بیٹھی ہے, تمہیں دعائیں دے رہی ہے. میرے بچے پر رونے والا اللہ تمہیں آباد رکھے, وہ تمہیں دعائیں دے رہی ہے. فرملا نے تیر کو کمان پر چڑھایا, تیر چلا چھٹ کر زمین پر گر گیا. اچھا میں نے کہا نا تین بھال والا تیر تھا, تین بھال والا تیر تھا. وہ جب اونٹ کو مارا جاتا تو بڑی طاقت سے پھینکا جاتا تھا, اس معصوم بچے پر اتنی طاقت آزمائی گئی جتنی ایک اونٹ کو گرانے کے لیے کی جاتی ہے. تیر چلا چھٹ کر زمین پر گر گیا تین مرتبہ. ہرملا بار بار تیر کو کمان پر چڑھاتا ہے, تیر گر جاتا ہے. ہرملا مارتا کیوں نہیں؟ پسرے ساتھ نے آواز دی, ہرملا تیرے جیسا تیر انداز پورے عرب میں نہیں ہے, نشانہ کیوں نہیں لگا تھا؟ تو کیا کروں پسرے ساتھ, جب بھی تیر کو کمان پر چڑھاتا ہوں حسین کے خیمے کا پردہ ہلنے لگتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بی بی فریاد کر رہی ہو, میرے لال ایک بوند پانی کے لیے تجھ پر تیر چلایا گیا, آ میں تجھے اپنی آغوش میں چھپا لوں. ہرملا کا تیر چلا گردن کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پھنس ہو گیا. عجب نہیں بچے نے خیمے کا رخ کر کے آواز دی, اما کیا کرتا, گردن چھوٹی تھی تیر پایا تھا. اما میرا گلا چھوٹا تھا. حسین نے گلے سے تیر نکالا. خدا کسی باپ کو
اتنا غریب نہ بنائے. جوان کے سینے سے برچی نکالی, شش ماہے کے گلے سے تیر نکالا, خون کا فوارا چھوٹا, حسین نے خون اپنے ہاتھوں میں لیا, بچے کے چہرے پر مل دیا, بس چلے خیمے کی طرف روانہ ہوئے. رباب اصغر آئے, سات مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, سات مرتبہ پیچھے ہٹے, ماں کو کیسے کہوں, رباب کو اصغر کیسے دکھاؤں گا, رباب اصغر آئے ہیں. جیسے یہ جملہ خیمے میں پہنچا, سکینہ دوڑتی ہوئی آگے آئی, بابا بھیا تو پانی پلا لائے, ہم تو پیاسے ہی رہ گئے. بچے کے چہرے سے ابا کا دامن ہٹایا, ماں پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی, بس رو چکے رو چکے. پروردگار اس پرسے کو قبول کرے. حسین نے پسے خیمہ ننی سی خبر کھو دی. اصغر وہ واحد شہید ہے جسے دفن کیا گیا. حسین مٹی کھود رہے, جانتے کیوں دفن کیا تھا؟ نگاہ امامت دیکھ رہی تھی, بچے کی جگہ دو ہی جگہ پر ہے, بچہ دو ہی جگہوں پر ہوتا ہے, یا جھولے میں یا ماں کی گود میں. حسین جانتے تھے جھولا چل جائے گا, ماں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے جائیں گے. ننی سی خبر کھو دی, اصغر کو سپرد خاک کیا, بچے پر مٹی ڈالنی شروع کی, پیروں پہ مٹی ڈالی, کمر پہ مٹی ڈالی, سینے پہ مٹی ڈالی, ایک مرتبہ منہ پھیر لیا, چہرے پر مٹی ڈالی, بیٹا مجھے معاف کرنا. جب وارث کو سپرد خاک کیا جاتا ہے تو گھر والے میت سے لپٹ کے گریا کرتے ہیں. حسین جھک گئے اصغر کی خبر پر, بہت دیر تک روتے رہے. ایک آواز آ رہی تھی, چل بیٹا اصغر کا وقت ہو گیا. ماں سہارا دے رہی ہے, آخری جملے. شام کا وقت ہوا, سروں کا شمار ہوا, 71 سر ہے. 72 سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا حسین نے اس بچے کو پسے خیمہ دفن کر دیا ہے. کہا جاؤ سر ڈھونڈ کے لاؤ. اصغر کا سر ڈھونڈنے جا رہے, کیسے ڈھونڈتے؟ زمین تر کرتے, نیزے کی انی چھپو چھپو کر دیکھتے کہ اصغر کو کہاں دفن کیا گیا ہے. ماں تیرے خیمے پر کڑی دعا کر رہی تھی, بارے لا میرے بچے کی خیر ہو. ایک شخص نے نیزہ مارا, اب جو نیزہ باہر آیا ہے چھوٹا سا خاکہ ساتھ نکل آیا, سر نیزے پر بلند ہوا. پروردگار ان بلند آوازوں کا واسطہ, آنسو تیری بارگاہ میں رد نہیں ہوتے, ہم سے اس خط